ورابعها غير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها، وخامسها غير اللفظية التبعية كدلالة الصهيل الفرس على طلب الماء والكلاء، وسادسها الغير اللفظية العقلية كدلالة الدخان على النار. دلالت کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے بھائی. دلالت آپ نے پڑھا کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے، اسے دلالت کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے پتہ لگا اسے کہتے ہیں دالن، اور جس چیز کا پتہ لگا اسے مدلول کہتے ہیں بھائی. اور پھر یہ دلالت دو قسم پر ہے، ایک لفظیہ ہے اور ایک غیر لفظیہ. یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ دال کے اعتبار سے ہے. دال اگر لفظ تو دلالت لفظیہ، اور دال اگر غیر لفظ تو دلالت غیر لفظیہ. پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں بھائی، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ. اور وضعیہ جس میں وضع ہو، اور وضع کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کرنا، اس طور پر کہ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. یعنی جب ایک کا پتہ لگا تو ساتھ ہی دوسری کا بھی پتہ لگ گیا. میں نے آپ کے سامنے زید کہا، آپ کو اس لفظ کو آپ نے سنا، آپ کو اس لفظ کا پتہ لگا، اور جیسے ہی اس لفظ کا پتہ لگا اس کے ساتھ ہی اس ذات زید کی صورت بھی آپ کے ذہن میں آ گئی بھائی. تو ایک چیز کے علم سے کیا ہوا؟ دوسری چیز کا علم ہوا. اور جیسے تو اس میں وضع مقرر کرنا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے اس لفظ کو ایک ذات کے لیے بھائی. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ تو ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہونا یہ دلالت کہلاتا ہے. دھوپ کو آپ نے دیکھا، آپ کو دھوپ کا علم ہوا، تو جیسے ہی دھوپ کا علم ہوا ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ سورج نکل آیا ہے بھائی، تو یہ دلالت ہوئی بھائی. اور طبعیہ جس میں دال کس وجہ سے ہو؟ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو. اور پھر یہ جو دال ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے، اگر یہ لفظ ہے تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ، اور اگر لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. اور وضعیہ اور طبعیہ کے علاوہ جو بھی دلالت ہوئی وہ دلالت عقلیہ کہلاتی ہے بھائی، دلالت عقلیہ. پھر اس دلالت عقلیہ کے اندر دال اگر لفظ ہوا تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ، اور اگر دال لفظ نہ ہوا تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ بھائی. جی تو تین قسمیں آپ نے پڑھ لی تھیں دلالت لفظیہ کی بھائی، وضعیہ بھی، طبعیہ بھی اور عقلیہ بھی. اب دلالت غیر لفظیہ کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں ورابعها غیر اللفظیہ الوضعیہ، اور چوتھی جو ہے وہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے بھائی. یعنی دال لفظ نہیں ہے، اور دلالت کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے اسے بھائی، لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے. کا دلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، جیسے دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر بھائی، دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر بھائی. بھائی دوال اربعہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ منطق کی کتابوں میں جگہ جگہ آئے گا بھائی. دوال اربعہ، دوال لام مشدد ہے بھائی، لام مشدد ہے دوال لو. اور دوال یہ جمع ہے دالتن کی، دوال لو جمع ہے دالتن کی، جیسے دواب جمع ہے دابتن کی بھائی. دواب اس میں بھی با مشدد ہے، دواب جمع ہے کس کی؟ دابتن کی. دابتن جہاں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو دابتن کہتے ہیں، اس کی جمع دواب آئی. اسی طرح دالتن دلالت کرنے والی چیز، سمجھ میں آئی بات؟ اسی دالن کی مؤنث ہے دالتن بھائی، تو اس دالتن کی جمع کیا آئے گی؟ دوالو ہے، دوالو، اور غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی بھائی، کیونکہ جمع منتحل جموع کا وزن ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دوالو اربعون بھائی، دوالو اربعون، یعنی چار دلالت کرنے والی چیزیں، دوال جمع ہے نا دالت، ان کی دلالت کرنے والی، تو چار دلالت کرنے والی چیزیں، چار دلالت کرنے والی چیزیں بھائی کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک ہے خطوط، خطوط قا ہے دونوں جگہ اس میں قا، خطوط، دوسرا ہے عقود، عین قاف دو نقطوں والا عقود، خطوط ہے نمبر ایک، نمبر دو عقود، نمبر تین ہے نصب، نصب نون صاد با نصب، ویسے یہ مشہور نصب کے لفظ سے ہے لیکن نصب صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے نصب بھائی، تو دوسرا لفظ کیا پڑھا آپ نے؟ عقود، عقود جمع ہے عقدن کی، عقدن، تو کتنے لکھ لیے؟ تین، خطوط، عقود، نصب، صاد پر زبر لگائیں بھائی، نصب اور اشارات، اشارات، بات کس دلالت کی چل رہی ہے بھائی؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، جس میں دال لفظ نہ ہو لیکن دلالت باعتبار وضع کے ہو، یعنی دال کو ہم نے مقرر کیا ہے کسی دوسری چیز کے لیے، کہ دال سے ہمیں دوسری چیز کا علم ہو جاتا ہے بھائی، دلالت کون سی ہے؟ دلالت وضعیہ. اچھا اب پہلے کی تفصیل سن لو بھائی، میں نے بتایا آپ کو کہ خطوط بھائی، یاد رکھیے خطوط جمع ہے خطن کی، خطن، اور خط کے معنی لکھنے اور تحریر کرنے کے ہیں بھائی، تو ہماری یہ لکھائیاں اور تحریریں اس سے مراد ہیں بھائی، خطوط سے کیا مراد ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آگے جگہ جگہ بات آئے گی اور کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہی تفصیل کا علم ہونا چاہیے بھائی، آگے اتنی تفصیل نہیں آئے گی بھائی. خطوط جمع ہے کس کی؟ خطن کی، اور خط کسے کہتے ہیں؟ لکھنے اور تحریر کرنے کو بھائی. اچھا بھائی دیکھیے، ہم نے آپس میں لکھائیاں مقرر کر رکھی ہیں کہ اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے، اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے، اور اس لفظ کو اس طرح لکھنا ہے. مثلا میں کہتا ہوں را را، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کو اس طرح لکھنا ہے. میں پڑھتا ہوں زا، آپ جانتے ہیں زا کو کس طرح لکھنا ہے. دال، دال کو بھی آپ جانتے ہیں کس طرح لکھنا ہے. سین بولتا ہوں، سین کا بھی آپ کو پتا ہے کس طرح لکھنا ہے. اسی طرح شین، تو ہر ہر منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے، اور یہ خود بخود آپ کو پتا ہے یا آپ نے باقاعدہ اس کو سیکھا بھائی؟ باقاعدہ آپ نے سیکھا ہے، ہم نے مقرر کر رکھا ہے کہ را کو اس طرح لکھتے ہیں، چنانچہ آپ کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ را اس طرح لکھتے ہیں، زا اس طرح لکھتے ہیں، سین اس طرح لکھتے ہیں، شین اس طرح لکھتے ہیں. تو یہ دیکھو ہم نے آپس میں مقرر کر رکھا ہے کہ اس طرح کی آواز منہ سے ادا ہو تو اس کو اس طرح لکھا کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی لفظ، یہ تو حروف تھے، پھر جب کوئی لفظ ادا ہو، مثلا میں نے کہا زید، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس میں زا کی بھی آواز ہے، یا کی بھی آواز ہے، دال کی بھی آواز ہے، تو زا یا اور دال کو ملا کر آپ لکھ دیتے ہیں زید بھائی. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سائیکل لکھیں بھائی، آپ جانتے ہیں کہ سائیکل کس طرح لکھیں گے، سین اس کے ساتھ الف، پھر حمزہ، یا، چھوٹا کاف اور لام بھائی، اس طرح سائیکل لکھیں گے بھائی. تو یہ ہم نے چیزیں مقرر کر رکھی ہیں کہ اس آواز کو اس طرح لکھنا ہے، اس آواز کو اس طرح لکھنا ہے. چنانچہ ہر زبان والوں نے اپنا طریقہ بنا رکھا ہے بھائی. آپ اپنے انداز میں لکھتے ہیں اردو زبان کو، انگریزی بولنے والے اپنے اے بی سی کے حساب سے اس کو لکھتے ہیں، فارسی والے اپنے اعتبار سے اس کو لکھیں گے، اور دنیا کے زبانوں والے اپنے اعتبار سے ان کے اپنے الفاظ ہوں گے اس کے مطابق لکھیں گے، فارسی والوں کے اپنے الفاظ ہوں گے وہ اس کے مطابق لکھیں گے بھائی. تو انہوں نے ہر ہر آواز کے لیے ایک ایک حرف کو مقرر کر رکھا ہے، اور پھر جب لفظ بولا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ یہ الفاظ، یہ یہ حروف آنے چاہیے، اس سے یہ لفظ بنے گا. چنانچہ آپ کو میں نے بتایا کہ کسی کو بات بتانے کے گزشتہ سبق میں بات گزری، کسی کو کوئی چیز بتلانا، کبھی زبان کے ذریعے آپ بولتے ہیں اس کو اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، اور کبھی لکھ دیتے ہیں آپ زبان سے نہیں بولتے، اس سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی. جیسے مثال آئی تھی، کسی نے آپ سے پوچھا زید کہاں ہے، آپ نے زبان سے کہا زید سامنے والے کمرے میں ہے، تو اس سے فوراً اس کو پتہ چل گیا. اس نے صرف یہ الفاظ سنے ہیں لیکن معنی ایک ایک لفظ کا اسے پتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے مقرر کر رکھا ہے ہم نے، تو اس پوری بات کا یہ معنی ہوا کہ زید سامنے والے کمرے میں ہے. اور ایک صورت یہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے زید کدھر ہے، زید کدھر ہے، تو آپ نے کچھ زبان سے کہنے کے بجائے کاغذ پر لکھ دیا زید سامنے والے کمرے میں ہے. اب آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ جو آپ کی لکھی ہوئی تحریر پر جب اس کی نظر پڑے گی اس کو فوراً اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ زا یا دال لکھا ہے، یہ زید بنتا ہے، اور سین الف میم نون اور یہ یا لکھی ہے، اس سامنے کا لفظ بن گیا، اسی طرح ایک ایک لفظ کا وہ معنی سمجھ جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے ہر لفظ کے لیے ایک لکھائی مقرر کر لی، کیا کر لی؟ ایک لکھائی مقرر کر لی، اور وہ لکھائی جب سامنے ہو تو ہم اس سے وہی لفظ سمجھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو اس لفظ کو، اس لکھائی کو اس لفظ کے لیے مقرر کیے، یہ خود بخود ہے یا ہم نے، لوگوں نے باقاعدہ مقرر کی ہے؟ لوگوں نے باقاعدہ مقرر کر رکھی ہے، چنانچہ ہر ایک اسی طرح لکھے گا ہر ایک. تو یہ دلالت ہوئی، مثلا لکھے ہوئے لفظ زید لفظ لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کے ذہن میں فوراً کس کی صورت آ گئی؟ زید کی. تو دیکھو زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن اس لکھے ہوئے نے دلالت کر دی بھائی ایک چیز پر، اور یہ دلالت ہماری وضع کے اعتبار سے ہے. تو یہ کون سی دلالت ہوئی، لفظیہ ہوئی یا غیر لفظیہ؟ غیر لفظیہ، کیونکہ زبان سے کچھ نہیں کہا. اور کون غیر لفظیہ کون سی ہوئی؟ وضعیہ، کہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے بھائی، ہم نے مقرر کر رکھا ہے. تو بس خطوط سے مراد یہ لکھائیاں ہیں، یہ تحریریں ہیں بھائی جو ہم نے مقرر کر رکھی ہیں. اور ان کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو صرف سامنے ہی کسی سے جو بات ہوتی، کوئی دور ہوتا الگ ہوتا، اس سے بات کی کوئی صورت، اس کی کوئی بات ہم تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی بھائی. سامنے بیٹھا ہے، منہ سے لفظ بول رہا ہے تو دوسرا سن لے گا. اب دوسرے شہر سے آج کل تو چلو ٹیلی فون آ گئے، اس میں بھی وہی بولنا آ گیا، لیکن اگر ٹیلی فون بھی نہ ہو تو پھر تو کوئی صورت نہیں تھی. لیکن اب اس لکھائی کی برکت ہے کہ وہ خط کے ذریعے ساری چیزیں لکھ کر آپ کے پاس بھیج دیتا ہے، اور آپ اس صفحے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک بات کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ مجھے کہنا چاہتا ہے. اور اسی لکھائی کی برکت ہے بھائی کہ بزرگوں کی ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں بھائی. اگر نہ ہو یہ لکھائی نہ ہوتی، وہ تو اس زمانے میں گزر گئے تھے، ان کی علوم ہم تک کسی صورت میں بھی نہ پہنچ سکتے بھائی. تو یہ جو لکھائیاں ہیں یہ ان کو یہ خطوط ہیں یا یوں کہیں یہ نقوش ہیں بھائی، ان کو نقوش بھی کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ نقوش ہیں اور ہر ہر نقش ایک ایک معنی پر دلالت کرتا جا رہا ہے اور آپ پوری بات سمجھتے جا رہے ہیں. تو دلالت کون سی ہوئی؟ غیر لفظیہ، ہاں کیونکہ زبان سے کچھ نہیں کہا. چنانچہ ایک آدمی آپ کو خط لکھتا ہے، آپ کے ساتھی نے خط اٹھایا، آپ اس کے سامنے بیٹھ گئے اور وہ خط پڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے جا رہے ہیں، یہ کون سی دلالت ہوئی؟ یہ تو دلالت لفظیہ ہو گئی. اور اس کے بجائے خط کو آپ نے خود اپنے سامنے رکھا اور اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، زبان سے کچھ بھی نہیں ہے، لفظ یہاں ہے نہیں، لیکن آپ سمجھتے جا رہے ہیں، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہو وضعیہ ہو گئی. اور اسی کی بات ہم اس وقت کر رہے ہیں، غیر لفظیہ وضعیہ بھائی. تو یہ ہیں خطوط بھائی. دوسرا لفظ، دوسری چیز ہے دوال اربعہ میں عقود بھائی. عقود جمع ہے عقدن کی، عقدن، اور عقدن کہتے ہیں گرہ کو بھائی، گرہ. گرہ جیسے دھاگے وغیرہ میں گرہ لگائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقدن بھائی. مراد اس سے یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں بھائی، یہ جو انگلیوں میں جوڑ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقود. تو عقود سے مراد عقود انامل ہوئے بھائی، عقود انامل، انامل انگلیاں بھائی، انگلیاں، عقود انامل انگلیوں کے جوڑ. یہ بھائی عرب، عرب ممالک کے اندر یہ گنتی کا ایک خاص طریقہ رائج تھا، یہ انگلیوں کے جوڑوں کے ذریعے. بھائی ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں کل کتنی انگلیاں؟ دس. اور آپ اس کے لیے کسی کو تعداد بتانا چاہیں تو دس تک بتا سکتے ہیں، یا اگر پورے شمار کریں تو تیس تک بتا سکتے ہیں، لیکن عرب ان کے ذریعے دس ہزار تک گنتی بتایا کرتے تھے بھائی، دس ہزار تک ان دس انگلیوں پر بھائی. اور تجارت وغیرہ ہو رہی ہے، تجارت کے اندر بھائی ہر جگہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، اتنا عام ہر ایک کو ان کے پتا ہوتا تھا، ہر ایک کو آسان سا طریقہ تھا. تو مثلا کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو دکاندار سے پوچھتے یہ کتنے کی ہے، وہ زبان سے یا بتا دیتا، یا زبان سے بھی بعض اوقات کہنے کی زحمت نہ کرتا، بس ہاتھ سے اشارہ کر دیتا، دس پانچ کی ہے، دس کی ہے، پندرہ کی ہے، بیس کی ہے، پچیس کی ہے، تیس کی ہے، پینتالیس کی ہے، ننانوے کی ہے، پانچ سو کی ہے، بس ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیا، فوراً وہ سمجھ جاتا اتنے کی چیز ہے. تو اس کو کیا کہتے تھے؟ عقود انامل. یہ جو انگلیوں پر گنتی کا طریقہ تھا اس کو عقود عقود انامل کا تو ویسے معنی ہے نا انگلیوں کے جوڑ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ انگلیوں پر وہ جو حساب کیا جاتا تھا، جو گنتی شمار کو بیان کیا جاتا تھا انگلیوں کے جوڑوں کے لیے، وہ مراد ہے بھائی، وہ مراد ہے. اور کہاں تک یہ گنتی ہوتی تھی؟ دس ہزار تک بھائی. یا مثلا تین چار آدمی کھڑے ہیں، دکاندار ایک چیز فروخت کر رہا ہے، ایک کچھ پیسے بتا رہا ہے، دوسرا کچھ پیسے بتا رہا ہے، تیسرا چھپا کر خاموشی سے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا کہ میں اتنے دے دوں گا، یہ مجھے دے دو، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ، اور ہر ایک ان میں سے جانتا تھا بھائی. مثلا دیکھیے بھائی، دیکھیے یہ میرا ہاتھ آپ کے سامنے، ہتھیلی کا رخ آپ کی طرف ہے. اب یہ جو چھوٹی انگلی، دایاں ہاتھ بھائی، دایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی، اس کو کہتے ہیں خنصر. کیا کہتے ہیں؟ خنصر، فوج کے ساتھ خنصر. یہ جو ساتھ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے، اس کو کہتے ہیں بنفر، فوج کے ساتھ. پہلی سب سے چھوٹی انگلی خنصر، دوسری بنفر، اس کے ساتھ یہ درمیان والی انگلی، اس کو وسطا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وسطا. اور اس کے ساتھ یہ جو شہادت کی انگلی ہے، یہ اس کو سبابا کہتے ہیں بھائی، سبابا. اور انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں بھائی، ابہام. تو چھوٹی انگلی خنصر، اس کے ساتھ والی منصر، درمیان والی وسطی، پھر اس کے بعد سبابہ، اور پھر ابہام بئی. ابہام بئی، ابہام. تو یہ جو تین چھوٹی انگلیاں، تین پہلی تین انگلیاں ہیں، خنصر، بنصر اور وسطی، ان کے ذریعے ایک سے نو تک اکائیاں بیان ہوتی تھیں. کیا بیان ہوتی تھیں؟ دائیں ہاتھ کی بات کر رہا ہوں. دائیں ہاتھ میں خنصر، بنصر اور وسطی، ان کے ذریعے کیا بیان ہوتی تھیں؟ اکائیاں، یعنی ایک سے نو تک. اور پھر یہ جو سبابہ اور ابہام ہے، اس کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی تھیں، یعنی دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے تک. بھائی یہ کس کے ذریعے بیان ہوتی تھی دہائیاں؟ سبابہ اور ابہام کے ذریعے. بھائی وسطی کے بعد سبابہ ہے، پھر ابہام ہے. تو نام یاد ہو گئے انگلیوں کے؟ خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ اور ابہام. اور خنصر، بنصر اور وسطی کے ذریعے اکائیاں، یعنی ایک سے نو تک، اور سبابہ اور ابہام کے ذریعے دہائیاں، یعنی دس، بیس، تیس، نوے تک. بھائی یہ بیان ہوتے تھے. یہ تو تھا دایاں ہاتھ. دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ میں اسی طرح، بائیں ہاتھ میں خنصر، بنصر اور وسطی، اس کے ذریعے سینکڑے بیان ہوتے تھے، یعنی ایک سو یا دو سو یا تین سو یا چار سو یا پانچ سو، نو سو تک. بھائی ادھر خنصر، بنصر اور وسطی کے ذریعے ایک سے نو تک، ادھر ایک سو سے نو سو تک. بھائی اور دائیں ہاتھ میں وسطی، دائیں ہاتھ میں سبابہ اور ابہام کے ذریعے کیا بیان ہوتا تھا؟ دہائیاں بیان ہوتی تھیں. تو بائیں ہاتھ میں سبابہ اور ابہام کے ذریعے ہزار بیان ہوتے تھے، ایک ہزار، دو ہزار، تین ہزار، چار ہزار، یہ نو ہزار تک. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب مثلا میں نے آپ کو بتانا، ایک ایک کے لیے ان کا یہ اشارہ یہ تھا، یہ دیکھیے ہتھیلی میرے دائیں ہاتھ ہے، ہتھیلی کا رخ آپ کی جانب ہے. اب سب سے خنصر کو درمیان سے موڑا، کہ اس طریقے سے موڑنا ہے کہ انگلی کا سرا اسی انگلی اپنی جڑ تک آ جائے، بس بھائی جڑ یا جڑ کے ساتھ آ جائے، جڑ کے قریب رہے. یہ ہے ایک. بھائی خنصر موڑی ہوئی ہے میں نے درمیان سے، زیادہ نیچے تک نہیں لے کر جانی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ خنصر کو درمیان سے تھوڑا سا موڑ دیا، یہ ہے ایک. دو، اس کے ساتھ والے کو بھی موڑ دیں تو یہ ہو گئے دو. اس کے ساتھ والے وسطی کو بھی اتنا ہی موڑ دیں تو یہ ہو گئے تین. بھائی چار کے لیے یہ تین مڑ گئیں تو یہ تینوں کو موڑا ہے تو تین. چار کے لیے خنصر کو صرف سیدھا کر دیں، باقی دو کو اسی طرح رہنے دیں، یہ ہے چار. پانچ کے لیے بنصر کو بھی سیدھا کر دیں، اب صرف سبابہ ٹیڑھی ہے. بھائی یہ ہے پانچ. چھ کے لیے سبابہ، چھ کے لیے وسطی کو سیدھا کر دیں اور بنصر کو صرف اسی طرح ٹیڑھا کر دیں، یہ ہے چھ. سات کے لیے پھر سیدھا کریں انگلیوں کو اور صرف خنصر کو اب پوری طرح موڑ لیں. بھائی پہلے آدھی مڑی ہوئی تھی، اب پوری مڑی ہوئی ہے خنصر، پوری انگلی موڑ لی. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اچھا، یہ سات، اس کے ساتھ والی کو بھی، اس کے بنصر کو بھی پوری نیچے تک لے آئیں، جڑ سے مڑی ہوئی ہے، نیچے ہتھیلی پر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ سات. اور وسطی کو بھی ساتھ لے آئیں تو یہ ہو گئے، تو یہ نو بیان ہو گئے. بھائی نو اس سے نو بیان. اب بیان کرنا ہے کتنا؟ دس. دس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سبابہ ہے اس کو انگوٹھے کے سر کے ساتھ ملا دیں، یہ ہے دس. باقی انگلیاں سیدھی ہوں، صرف سبابہ کے سر کو انگوٹھے کے سر کے ساتھ ملا دیں، یہ جو گول دائرہ بن گیا یہ کیا ہے؟ دس. گیارہ، گیارہ اس کو ساتھ موڑ دیا، بارہ اس کو بھی ساتھ موڑ دیا، تیرہ، وسطی کو بفنسر بنسر اور ان پہ نو بیان کیے تھے نا, تو ان سے تین والا عدد بنا لیں. سمجھ میں آیا طریقہ؟ گیارہ تیرہ ہو گئے, چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس. اب آگے بیس. بیس یہ ہے کہ انگوٹھے کو یہ سب بابا کی جڑ پہ موڑ کر رکھ دیں بھائی, پستا کی طرف کو. یہ ہو گئے بیس. اب اسی میں پھر اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس. سمجھ میں آیا بھائی؟ انتیس اور تیس. تیس کا یہ طریقہ ہے, یہ تیس ناخن کے اوپر سب بابا, انگوٹھے کے ناخن پر سب بابا رکھ دی بھائی. تیس سمجھ میں آیا. پھر یہ چالیس ہے بھائی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چالیس. یہ پچاس ہے بھائی. یہ ساٹھ ہے بھائی. یہ ستر ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح یہ سو تک ایک ہاتھ پر گنتی اور دوسرے ہاتھ میں اب سینکڑے بیان ہو رہے ہیں. ادھر سنسر کو صرف موڑا درمیان سے تو ایک سو, بنسر کو ساتھ موڑا تو دو سو بائیں ہاتھ میں, اور وسطی کو بھی ساتھ موڑ دیا تو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو, اور ادھر دس کیا تھا؟ ہاں یہی. اب اس طرف جو دس تھا اب اس طرف ہزار ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ میں نے آپ کو ایک سو گیارہ بتانا ہے, کیسے بتاؤں گا؟ یہ ایک سو گیارہ. سمجھ میں ہاں. یہ تو عربوں کو بڑی مہارت ہوتی تھی, وہ تو شروع سے ہی ایک چیز ان کے ہاں عام رائش تھی بھائی. سمجھے؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے بھائی عقود انامل کا ذکر بھائی, کہ ہاتھوں پر تسبیحات پڑی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر تسبیحات پڑھتے تھے, تو یہ طریقہ ہے بھائی, ہاتھوں پر اس طرح تسبیحات پڑھی جاتی تھی. اچھا بھائی, خطوط کا بھی پتہ چل گیا, عقود کا بھی. اچھا بھائی, عقود لفظ ہیں, غیر لفظ عقود انامل غیر لفظ ہیں, اور خود بخود ہو گئے, ہم نے مقرر کیے ہیں. ہم نے تو یہ دلالت وضعیہ کی قسموں کی بات چل رہی ہے بھائی. تو عقود. تیسرا ہے نصب بھائی. نصب جمع ہے نسبتن کی, صاد کے ساتھ. نصب جمع ہے نسبتن کی, اور نسبتن بھائی یہ جو راستے میں سفر کرتے ہوئے ہر میل یا میل پر ایک پتھر گاڑ دیا جاتا تھا, اسے جسے سنگ میل کہا جاتا ہے بھائی, سنگ میل. تو یہ نسبتن کہلاتا تھا. آج بھی آپ سفر کرتے ہیں بھائی, اس کے ذریعے فاصلے کا پتہ چلتا تھا. ایک آیا ہے یا دو آئے ہیں یا تین آیا, ہو سکتا ہے اس کی بھی نشانیاں ہوں ان کے ہاں, کوئی ایک کی نشانی دو کی یا تین کی. تو بہرحال یہ جو راستے کے ساتھ پتھر گاڑے جاتے تھے قدیم زمانے کے اندر, ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ نسبتن. وہ مراد ہیں. آج کل جو لگائے جاتے ہیں پتھر وہ مراد نہیں. کیوں نہیں وہ مراد؟ اس لیے کہ ان میں ان پر تو باقاعدہ شہر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, میل اور کلومیٹر بھی لکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو خطوط کی قبیل میں چلے گئے بھائی, لکھائی آ گئی نا, تو یہ کس قبیل سے ہو گئے؟ یہ تو خطوط کی قبیل سے ہو گئے بھائی. تو ان پر لکھائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو ہو سکتا ہے کوئی اور علامت ہو لیکن لکھائی بہرحال نہیں ہوتی تھی. تو ان پتھروں کو کیا کہا جاتا تھا؟ نسبت بھائی. تو ان کی دلالت ہوتی تھی کہ اتنے میل رہ گئے یا اتنے میل ہو گئے, اتنی منزلیں ہو گئیں, اتنے میل ہو گئے بھائی. تو وہ مراد ہیں بھائی. اور اشارات, اشارات یہ بھائی, میں نے آپ سے پوچھا زید کدھر ہے, آپ نے زبان سے بھی نہیں کہا, آپ نے لکھ کر بھی نہیں کہا, ہاتھ کے اشارہ ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ زید کیا ہے, سامنے والے کمرے میں ہے. تو یہ جو ہاتھ کے اشارے کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, ہاتھ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے, یہ ہیں اشارات بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. خطوط سے کیا مراد ہیں؟ لکھائیاں اور تحریریں. عقود انامل سے کیا مراد ہیں؟ وہ جو گنتی کا طریقہ تھا, ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کے ذریعے, وہ مراد ہے. اور نصب کے ذریعے وہ جو سنگ میل لگائے جاتے تھے جن پر تحریر وغیرہ نہیں ہوتی تھی, وہ مراد ہیں. اور اشارات, یہ جو اشارات ہاتھ وغیرہ کے ہیں, یہ مراد ہیں بھائی. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ دوالے اربعہ. تو یہ سب غیر لفظیہ وضعیہ کی قسم ہیں. کہتے ہیں کہ دلالت دوال الاربعہ علی مدلولاتہا, جیسے دوال اربعہ کی دلالت علی مدلولاتہا اپنے مدلولات پر. وخامسہا غیر اللفظیت الطبعیہ, اور پانچویں قسم جو ہے پانچویں وہ غیر لفظیہ طبعیہ ہے. کدلالت صحیل الفرس, صحیل کہتے ہیں وہ ہنہنانا, گھوڑے کا ہنہنانا, فرس گھوڑا. اور دلالت صحیل الفرسی, جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت. علی طلب الماء والقلائی, پانی اور گھاس کی طلب پر. کلا یہ کہتے ہیں گھاس کو بھائی. کلا الف کے بعد حمزہ لکھا ہے بھائی جی, آپ کی کتابوں میں کس طرح ہیں؟ الف کے بعد نہیں ہونا چاہیے حمزہ بھائی, الف کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے. یہ الف دراصل حمزہ ہے بھائی. والقلائی, کلا کس کو کہتے ہیں؟ گھاس کو کہتے ہیں. تو دیکھیے گھوڑا ہنہنایا, اس ہنہنانے سے آپ کو پتا چلا کہ اس کو گھاس یا پانی کی طلب ہے. اور تو یہاں دلالت لفظ نہیں, کیونکہ گھوڑے جانوروں کی آواز اس کو لفظ نہیں کہا جاتا. تو دلالت ہوئی غیر لفظیہ, اور یہ دال کس وجہ سے پیدا ہوا؟ طبیعت کے تقاضے سے. تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوئی. سادس حل غیر اللفظیہ العقلیہ, اور چھٹی قسم جو ہے ان میں سے غیر لفظیہ عقلیہ ہے. کدلالت دخان علی الناری, جیسے کہ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو بھائی, دھوئیں کی دلالت آگ پر. بہت سا دھواں ایک جگہ سے اٹھ رہا ہے, آپ کی نظر پڑی, آپ فوراً سمجھ گئے کہ نیچے کہیں آگ لگی ہوئی ہے بھائی. تو یہ دلالت کون سی ہوئی؟ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھائی, غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی بھائی. بھائی اب اگر آپ سے کوئی تعریف پوچھے دلالتوں کی, تو تعریف کس طرح کریں گے؟ دلالت غیر لفظی, یا ایک ایک کی تعریف اس طرح کریں گے. توجہ سے سن لیں, اگر کہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہ اعتبار وضع کے ہو. بھائی لفظیہ ہے نا, تو کیا کہیں گے؟ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہ اعتبار وضع کے ہو. دلالت لفظیہ طبعیہ اس کی کیا تعریف؟ جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہ اعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو. دلالت لفظیہ عقلیہ جس میں دلالت, جس میں دال لفظ ہو اور دلالت بہ اعتبار عقل کے ہو. یہ یوں کہیں کہ دلالت وہ نہ بہ اعتبار وضع کے ہو, نہ بہ اعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو, بلکہ دلالت بہ اعتبار عقل کے ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت بہ اعتبار وضع کے ہو. دلالت غیر لفظیہ طبعیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت بہ اعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہو. اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت بہ اعتبار عقل کے ہو. یہ یوں کہیں جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت بہ اعتبار وضع کی بھی نہ ہو اور بہ اعتبار طبیعت کے تقاضے کی بھی نہ ہو, بلکہ بلکہ عقل کے اعتبار سے ہو. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی آگے دیکھیے. فہادی ست دلالات, تو یہ چھ دلالتیں ہیں. والمنطقی انما یبحث عن الدلالت اللفظیت الوضعیہ. بھائی چھ قسمیں گزر گئیں, لیکن کہتے ہیں منطقی جو بحث کرے گا وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے کرے گا, باقی پانچ سے نہیں. منطقی کس سے بحث کرے گا؟ آگے بحث کرنے لگے ہیں بھائی اور چیزیں, تو وہ بحث کس کے بارے میں کریں گے؟ لفظیہ اور وضعیہ. بھائی بھائی کیوں باقی پانچ سے کیوں نہیں کرتے, اسی سے کیوں ایک سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے, یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اسی میں فائدہ ہے. ہم سب سے زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز کسی کو بتلانے کے لیے یا کسی سے کوئی بات سمجھنے کے لیے. جب باقی وہ اشارات ہو گئے, خطوط اشارات ہو گئے اور عقود وغیرہ, وہ تو قلیل چیزیں ہیں. سمجھ میں آئی؟ باقی ہر ہر جگہ پر تو کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ لفظ استعمال کرتے ہیں بھائی, لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو خطوط ہیں وہ خطوط انہی الفاظ پہ تو دلالت کرتے ہیں. تو بس یہ سمجھ لیں کہ بھائی چونکہ زیادہ فائدہ اسی کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کے اندر. تو منطقی اسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی اقسام سے بحث نہیں کرتے. کہتے ہیں والمنطقی یو انما یبحث عن الدلالت اللفظیہ الوضعیہ, اور منطقی جو ہے وہ بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے. لان الافادہ للغیر, افادہ کا کیا معنی میں نے کیا تھا کل؟ فائدہ دینا, دوسرے کو فائدہ دینا. لان الافادہ, اس لیے کیونکہ فائدہ پہنچانا, للغیر غیر کو. تو کہتے ہیں منطقی جو ہے وہ بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے. لان الافادہ للغیر, افادہ کا معنی فائدہ پہنچانا, فائدہ دینا. لان الافادہ للغیر, اس لیے کیونکہ فائدہ پہنچانا غیر کو. والاستفادہ من الغیر, اور استفادہ کا معنی فائدہ حاصل کرنا, اور فائدہ حاصل کرنا غیر سے, یعنی یرحمک اللہ. لان الافادہ للغیر والاستفادہ من الغیر, یعنی کہ فائدہ پہنچانا دوسرے کو اور فائدہ حاصل کرنا دوسرے سے. انما یتیسر بها بسہولت, یہ میسر ہوتا ہے بہا اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کے ذریعے یہ میسر ہوتا ہے. بسہولت, آسانی سے بھائی. بخلاف غیرہا, بخلاف جو اس کے علاوہ اور دلالتوں کی, دلالت کی پانچ قسمیں ہیں ان کے ذریعے اتنا آسان نہیں. فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ بِهَا لَا يَخْلُو عَنْ صُعُوبَةٍ, اس لیے کیونکہ فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا, بہا ان باقی دلالتوں کے ذریعے, اس کے علاوہ جو دلالتیں ہیں ان کے ذریعے, لا یخلو, وہ خالی نہیں ہے. عن صعوبت, صعوبت کہتے ہیں مشکل کو بھائی, وہ مشکل سے خالی نہیں, یعنی ان میں مشکل. باقی پانچ طریقوں کے اندر فائدہ حاصل کرنا یا فائدہ دینا یہ مشکل ہے بھائی. ہاذا ای خذ ہاذا, ہاذا اس طرح ہمارے بزرگوں کی عادت ہے, ہاذا کا لفظ لے آتے ہیں. یہ دراصل مفعول ہوتا ہے اور فعل محذوف خذ امر کے لیے. خذ ہاذا یعنی یہ بات لے لیجئے, یعنی اس کو خوب یاد رکھیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس بات انہوں نے یہ کی کہ منطقی جو ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے, باقی پانچ قسموں سے بحث نہیں کرتا, اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے سب سے زیادہ آسانی سے افادہ بھی ہوتا ہے اور استفادہ بھی ہوتا ہے. جبکہ باقی جو پانچ قسمیں ہیں ان کے ذریعے افادہ اور استفادہ اگرچہ ہے, لیکن وہ مشکل سے خالی نہیں, اس میں مشکل ہے بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.